बैठ जाइए। कई दिन से तकाजा था हमारे हजरत शेखुल अलग वाला जो मारिफिल्लाह मुजद्दद ज़माना हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहेब रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया है। एक मरतबा हमारे हजरत रहमतुल्लाह हरम शरीफ में हाजिर थे, हजरत ने देखा कि कुछ बहुत ही नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग हजरत हरम शरीफ में हाजिर हैं और उनके एक अमीर हैं और वो इस तरह से अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे थे, तौबा कर रहे थे कि उनके अमीर कहते थे या इलाहल आलमीन और उनके पीछे जो मुत्तबीन थे वो कहते थे तुब अलैना अजमाइन या इलाहल आलमीन, उनके अमीर कहते थे और उनके पीछे मुत्तबीन तुब अलैना अजमाइन कहते थे। हजरत ने फरमाया कि थोड़ी देर के बाद वो अचानक नजरों से गायब हो गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी कभी अल्लाह ताला अपने मकबूलीन को कोई रास्ता दिखाने के लिए भेज देते कि खुदा ताला से तौबा और इस्तिगफार और मुनाजात का एक ये भी तरीका है। तो कभी कभी मैं अपने हजरत की नकल कर लेता हूँ, हजरत वाला रहमतुल्लाह ने भी इसी तरह किया था तो मैं भी नकल कर लेता हूँ उसकी। तो मैं या इलाहल आलमीन कहूँगा, आप सब हजरात तुब अलैना अजमाइन कहें या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमाइन 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 या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमाइन। अजमाइन जो है ना, इसमें हम अपने को भी शामिल करें, हाजिरीन को भी शामिल करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ मांगे, तौबा करें। सिर्फ अपने लिए तौबा कर लेना और मुसलमान भाइयों के लिए न मांगना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह से एक मरतबा हरम शरीफ में ही किसी साहब ने अर्ज किया कि हजरत मेरे लिए खास दुआ फरमाना, मेरे लिए खास दुआ करना। हजरत इंतहाई रंजीदा हो गए और रो रो के फरमाया कि मैं खास तुम्हारे लिए दुआ करूँ, मैं सारे मुसलमानों के लिए खास दुआ करता हूँ, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि मुझको भी और तुमको भी और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को औलियाए सिद्दीकीन की खत्ते इंतहा अता फरमाए, विलायत की जो आखिरी सरहद है जिसके बाद नबूवत शुरू होती है और नबूवत को कोई नहीं पहुंच सकता, नबूवत का दरवाजा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका। अब किसी किस्म का कोई नबी कयामत तक आने वाला नहीं, लेकिन सिद्दीकियत जो विलायत का यानी अल्लाह के वली होने का सबसे आखिरी दर्जा है, वो हमेशा वो दरवाजा खुला रहेगा, सिद्दीकियत का दरवाजा खुला रहेगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हमारा मुंह तो नहीं है कि हम अल्लाह के वली बन सके, हम किस काबिल हैं भला, लेकिन अल्लाह ताला का एक नाम है करीम और करीम वो जात है जो नालायकों पर भी कर्म कर दे, करीम वो जात है जो नालायकों पर भी कर्म कर दे और इतना कर्म कर दे कि उनके वहमो गुमान में भी ना, ऐसे करीम है वो कि दम में जो है जोश में आए जो दरिया रहम का, गब्र सत साला हो फख्र औलिया। गब्र सत साला, गब्र कहते हैं कुफर को, 100 साल के काफिर को भी वो ईमान की दौलत से, हिदायत की दौलत से और विलायत सिद्दीकियत के दौलत से नवाज देते हैं। जोश में आए जो दरिया रहम का, गब्र सत साला हो फख्र औलिया, फख्र औलिया बना देते हैं हम। क्या अजीब अजीब मामला होते हैं कि सारी उम्र कुफर पे रहा, एक शख्स बुत खाने में सनम सनम कहता था, सनम माने बुत, बुत को कहते हैं, सनम सनम की रट लगाए रहता था, ایک دن اس کے منہ سے نکل گیا صمد، صمد اللہ کا نام. جیسے ہی منہ سے نکلا آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے پاس. بس اسی وقت اس نے کلاڑا اٹھا کے بت کو توڑ دیا کہ ظالم، ساری عمر تیرا نام لیتا رہا، ایک مرتبہ بھی تجھ سے آواز نہیں آئی. اور مسلمانوں کے رب کو میں نے ایک مرتبہ پکارا، سو سال کے کفر کے باوجود پکارا، سو سال کے کفر کے باوجود فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فوراً ہی جواب آ گیا میرے پاس. عجیب کرم ان کا عجیب ہے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جبر سب سالہ ہو فخر ہو لیا. اور گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی. تو ان کے فضل سے، ان کے کرم سے کچھ بڑی نہیں. کہ خدا تعالیٰ کس دم فیصلہ کر لیں کہ ہم سبھی کو اپنی ولایت سے دیکھ سے نہ ہوں. ان کے دربار میں کوئی کمی نہیں، بڑا لامحدود خزانے ہیں ان کے تصور سے باہر. ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک وقت میں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور مجھ سے اپنی تمام ضروریات اور حاجات مجھ سے مانگیں، اور ہر شخص مجھ سے ایمان کا کمال مانگے، ولایت صدیقیت مانگے، غرض کوئی خیر اور بھلائی نہ چھوڑے، ہر چیز مجھ سے مانگ لے، تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، میں سارے بنی آدم کو دے سکتا ہوں، اور میرے خزانے میں سوئی برابر بھی کمی نہیں آئی. مجھ کو کوئی پرواہ نہیں اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا، ان کو کوئی اندیشہ نہیں. اسی طرح اور سارے مسلمان ہو گئے، سارے ولایت صدیقیت پہ آ گئے، سارے میرے فرما بردار ہو گئے، تو میری عظمت میں، میری شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں خود اپنی ذات سے عظیم ہوں، مجھ کو کسی لشکر کی، مجھے کسی تعریف کی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ جب سبحان اللہ کہو، کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، کہ اللہ تو پاک ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پاکی بڑھ رہی ہے، اللہ پاک ہو رہے ہیں. یہ تصور کرو کہ وہ ایسے پاک ہیں کہ ان کی پاکی بیان کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. ان کا نام لینے سے، ان کی پاکی بیان کرنے سے خود میں پاک ہو رہا ہوں. وہ مستثنی ہے، بالکل مستغنی ہے ہماری تعریف سے. ساری دنیا تعریف کرے ان کی عظمت شان میں، ہماری تعریف سے کچھ فائدہ، بلکہ ان کی تعریف کرنے سے ہمیں فائدہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر سارا بنی آدم قیامت تک کا آنے والا سب کا سب کفر پہ آ جائیں، شیطانیت پہ آ جائیں، ہر شخص بڑے سے بڑا شیطان بننے کی بننا چاہے اور وہ شیطان بن جائے، تو میری عظمت شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں. تو میرے حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگ رہے، بلکہ ان کے کرم کو دیکھ کے مانگ رہے ہیں کہ وہ ایسے عظیم و شان اور ایسے کریم مالک ہیں کہ وہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں. تو نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں، اور اتنا کرم کر دیتے ہیں کہ وہ تصور میں نہیں آ سکتا، ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ کتنا کرم کر سکتے ہیں. تو اس لیے اے اللہ، ہم آپ کے کرم کو دیکھ کے مانگ رہے ہیں، ہم آپ کے کرم کو دیکھ کر اتنی اونچی ولایت مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں اتنی بڑی، اتنی اونچی ولایت دینا کچھ بھی مشکل نہیں، صرف آپ ارادہ فرما لیں. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. جب وہ ارادہ کرتے ہیں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا، چھ دن میں آسمان، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی مشکل تھا آسمان پیدا کرنا، ارادہ تو ہو گیا، آسمان بننا شروع ہو گیا، لیکن ربوبیت کا تقاضا ہوتا ہے. ربوبیت کے کیا معنی ہے؟ رب کے کیا معنی ہے؟ رب وہ ہے جو ہماری ناقص ابتدا کو، دعا درجہ بدرجہ پالتے پالتے درجہ کمال کو پہنچائے. یہ ہے ربوبیت. انتہائی نفس کی حالت سے لے کر درجہ بدرجہ اس کو پالنا, اس کی تربیت کرتے رہنا اور پھر اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا. مثلا ماں کے پیٹ میں بچہ کس حالت میں, اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی, پھر اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے, پھر ہڈیاں بنتی ہیں, پھر کھال چڑھتی ہے, گوشت چڑھتا ہے, کھال چڑھتی ہے, پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 6 فٹ کا انسان, اگر اللہ چاہے, اللہ کو قدرت ہے, 6 فٹ کا انسان ویسے بھی پیدا کرے. لیکن یہ ربوبیت ہے. جب اللہ تعالیٰ کس بات کا ارادہ فرما لے کہ یہ ہو جائے, بس وہ ہو جاتی. تو آج ہم خدا تعالیٰ سے یہ مانگ لیں کہ اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے, کیونکہ آپ کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا. جس چیز کا آپ ارادہ فرما لیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے. کائنات کی کوئی طاقت آپ کے ارادے کے خلاف نہیں چل سکتی, آپ کے ارادے کو تخلف نہیں کر سکتی. اس لیے آپ آج اے اللہ ہم پر رحم فرما دیں. بہت زندگی ہم نے غفلت میں گزار لی, بہت زندگی نافرمانی میں گزار لی, بہت زندگی آپ سے دوری میں گزار لی. اے اللہ اب ہم پشیمان ہیں, اب ہم نادم ہیں, آپ ہم پر رحم آج فرما ہی دیجیے. آپ بس اتنا ارادہ کر لیجئے کہ جتنے یہ سب یہاں موجود ہیں, جتنے حاضرین حاضرات, جتنے آواز سن رہے ہیں, اور بلکہ پوری مسلم امت کو اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے کہ آج تو میں نے ان کو اپنا بنانا ہی, شیطان کو نامراد اور مایوس کر دینا ہے, پھٹکار ڈالنی ہے, اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. کیونکہ آپ کی خوشی اسی میں تھی, آپ کی خوشی اسی میں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کوئی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی, دیکھو بیان کے دوران ذکر نہیں کرنا چاہیے, بیان کے دوران بیان خاموشی سے غور سے سننا چاہیے, مقرر کو دیکھنا چاہیے. بعض لوگ بیان کے دوران بھی ذکر کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, اس وقت خاموش رہنا چاہیے, دین کی بات کو غور سے سننا چاہیے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے, 100 رکعت بے ریا عبادت سے افضل ہے, اخلاص کی والی عبادت سے. اب ہم یہاں کتنی دیر بیٹھیں گے, اس دیر میں کتنی دیر میں شاید کوئی مشکل سے 10 رکعت پڑھ لے, 20 رکعت پڑھ لے گا, چلو نفل, لیکن تھوڑی دیر بیٹھ جانا 100 رکعت نفل سے بھی افضل ہے. اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا ہے 1000 رکعت سے بھی افضل ہے, 1000 رکعت سے بھی افضل. اس لیے جب دین کی بات ہو, اللہ کی محبت کی بات ہو, اس کو بہت قیمت کے ساتھ, قدر و قیمت کے ساتھ اور تسبیح کو جیب میں رکھ لینا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی بابا موجود ہے یا شیخ موجود ہے, اس کے سامنے تسبیح نکالنا بے ادبی ہے, اس میں ایک ایسی صورت بن جاتی ہے کہ گویا وہ شخص یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ اگر بایزید بستانی ہیں تو میں بھی کوئی چیز ہوں, میں بھی تسبیح لے کر. تو یہ خلاف ادب ہے. بڑوں کے سامنے جب دین کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی تسبیح لے کے بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا خلاف ادب ہے اور دین کی ناقدری ہے, اور ناقدری سے کبھی دین نہیں ملتا. جو قدر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جو استغنا برتتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ہاں, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ہماری حضرت کے اشعار ہیں, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام. میں اللہ اپنی محبت کی شراب دیتا ہے جو گڑ گڑا کے مانگتا ہے, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام, میں آشام مغرور متکبر آدمی کہ ہم تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے, تو پھر ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام, کیا صحیح چھوڑ دیتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, تمہارے پاس تو بھرا ہوا ہے, تم کو دیکھے کیا کریں, ہم تو خالی جھولی دیکھ رہے ہیں, جو خالی جھولی ہوگی ہم تو وہ تلاش کر رہے ہیں, اس کو ہم دیں گے. اب تمہاری جھولی بھری ہے, تم لے کے کیا کرو گے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دل کا پیالہ خالی کر کے اور صاف کر کے اپنے شیخ کے پاس آئے گا. خالی بھی کرنا ضروری ہے, صاف بھی کرنا ضروری ہے. ایک تو یہی بات کہ خالی پیالہ ہوگا تو اس میں مال ملے گا, بھراوا پیالہ ہوگا، دل تکبر سے بھرا ہوگا کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم نے تو بڑی وقت لگایا ہوا ہے، ہم نے تو بڑی عبادت کی ہوئی ہے، ہم فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو ہم تو بہت کچھ ہیں۔ تو یہ پیالہ بھرا ہوا ہے، بھرے ہوئے پیالے میں کوئی اور نہیں ڈالتا۔ اور وہاں پر رواج ہے نا عرب میں بھی، اور ہمارے جو یہ ناردرن ایریاز ہیں سرحدی علاقے، وہاں یہ طریقہ ہے کہ آپ چائے پی رہے ہیں، جیسے ہی وہ خالی ہوتی ہے وہ اور بھر دیتے۔ تو اب آپ کو اور چائے نہیں چاہیے تو آپ وہ پیے نہیں، جب تک آپ پیئیں گے نہیں وہ اور نہیں ڈالے گا۔ یہ طریقہ ہے بچنے کا۔ اور اگر آپ نے مزید نہیں پینا، اس کو پی لیا، تو آپ اس برتن کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس سے یہ اشارہ ہے کہ اور نہیں چاہیے، ورنہ وہ بھرتے رہیں گے۔ تو ہم اپنا پیالہ خالی کر کے لائیں، الٹا نہ رکھیں، خالی پیالہ لے کے آئیں، جھولی بھر، جھولی کوئی ہماری بھر دے۔ بھرنے والے تو وہ ہیں نا، ہم تو نہیں، جو ہمیں وہ دیتے ہیں وہ ہم آگے دے دیتے ہیں، وہ نہیں دیں تو ہم کہاں سے دیں گے؟ یہ زبان ان کے ارادے سے ہلتی ہے، یہ قدم ان کے ارادے سے چل کے آئے ہیں۔ ابھی پونا گھنٹہ ہم ٹریفک میں بیٹھے ہی رہے ہوئے ہیں، گاڑی چلتی رہی، انجن اسٹارٹ رہا ہے، کھسک کھسک کے کھسک کھسک کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں قریب ہم یہاں پہنچے۔ ارادہ کچھ تھا لیکن ان کو کچھ اور منظور تھا۔ اب گاڑی کہاں کھڑی کریں کہ نماز پڑھ لیں، وہ بھی نہیں، بیچ میں گاڑی کھڑی ہے، ٹریفک کھسک رہا ہے۔ تو ان کے ارادے سے یہ قدم اٹھتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ کو ان کی طلب ہے اکثر، میں سمجھتا تھا کہ مجھ کو ان کی طلب ہے اصغر۔ کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں، مجاہدہ کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، آ جا میرے بندے ہمارے راستے کی توفیق وہاں سے ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ کا، ایک شخص کا قصہ ہے، بزرگ ہی تھے وہ لیکن غلام تھے کسی کا۔ ان کا جو مالک تھا اس سے اس غلام نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں آپ کی ہر فرما برداری کروں گا، لیکن نماز کا وقت آئے گا پھر میں آپ کا غلام نہیں ہوں گا، میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، منظور۔ راستے میں کہیں جا رہے تھے، سامان غلام نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اچانک اذان ہو گئی، غلام نے حسب وعدہ سامان رکھا، وہ مالک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو گٹھر نیچے رکھا اور کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ شرط تھی منظور کیا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، وہیں بیٹھ گیا اور غلام چلا گیا مسجد۔ اب جب مسجد میں نماز پڑھ لی، لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ کب باہر نکلے گا۔ نام اس کا تھا شنکر، شنکر، شنکر۔ جب سائیکل کر کے سارے نمازی مسجد سے باہر گیا، تم اس طرح خطرناک نگاہوں سے مجھے گورتے ہو، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، بشاشت سے بیٹھا کرو، یوں ایسے کیوں بیٹھتے ہو، جیسے ابھی مجھے کھا جاؤ گے۔ میں تو تمہارا شاگرد بھی نہیں ہوں، شاگردوں کو استاد ذرا تھوڑا روک کے لیے ذرا تھوڑی نگاہیں خطرناک رکھتے ہیں، لیکن وہ استاد جو شفقت اور مہربانی سے پڑھاتا ہے وہ اول نمبر ہے۔ شفقت اور مہربانی، شاگردوں کے نفرے اٹھاؤ، ان کے لیے رو، ان کے لیے مانگو۔ ہمارے حضرت کے بہت سے ایسے متعلق ہیں اس اساتذہ، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ شاگردوں نے تنگ کر کے رکھا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، پڑھ کے نہیں دیتے، کتنی خوشامد کر لو خوب نفرے دکھاتے ہیں۔ وہ راتوں کو روتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ میرے شاگرد میری نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسا درد دل اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے، ہم اللہ سے رونا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو غرض یہ کہ پھر وہ ایک ایک کر کے سب نمازی مسجد سے باہر نکلے، اور یہ ان کا غلام ہے کہ وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب تحمل جواب دے گیا تو آواز لگائی، شنکر، او شنکر، باہر کیوں نہیں آتا ہے، باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ شنکر نے کہا آنے نہیں دے رہے، آنے نہیں دے رہے۔ باہر سے ہی آواز آئی، کون نہیں آنے دے رہا تجھے؟ یہ مالک تو میں ہوں، میرے اوپر کس کا تسلط ہو گیا, تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. پہلے اللہ چاہتے ہیں, ارے بھائی تم تو پہلی زکامی آدمی ہو, یہاں آ جاؤ, ٹھنڈ لگ جائے گی, ٹھنڈی زمین پہ نہ بیٹھو, تمہارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے, ادھر آ جا. وعلیکم السلام. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے, تب بندے کے قدم خود بخود ان کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی طلب ہے اصغر, کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھے. کب تک اے میرے بندے تم مجھ سے دور رہو گے, کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ گناہ سے دوری ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے, نحوست آتی ہے, رزق میں تنگی آتی ہے, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ذلت ہوتی ہے, مخلوق بھی ذلیل کرتی ہے, اس مخلوق بھی عزت نہیں کرتی گناہوں کی وجہ سے. کب تک میرے بندے تو رسوا رہے گا, کب تک تو رسوائیوں کو میں پڑا رہے گا؟ آ جا آپ میرے پاس, میری رحمت کے سائے میں آ جا. کیونکہ جو گناہ کرتا ہے رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے تب وہ گناہ کرتا ہے, اور جب گناہ چھوڑتا ہے رحمت کا سایہ آ جاتا ہے. گناہ کرتا ہے لعنت کے سائے میں جی رہا ہے, جو گناہ کر رہا ہے وہ لعنت کے سائے میں جی رہا ہے, اور جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. تو جب بندہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کو باز بند ہوا پھر رحم آ جاتا ہے, تو پھر اس پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں, اپنی رحمت کا سایہ فرما دیتے ہیں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, حکیم الامت ثانوی نے لکھا ہے, اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اس کو اپنے وقت کے کسی ولی کی یاد دلا دیتے ہیں, اس کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے. یہ علامت ہے کہ ان کا فضل متوجہ ہے, کہ رحمت متوجہ ہے. تو پھر جب وہ آنا جانا شروع کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ پھر اس کو سعید بنا دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم, اللہ والے اللہ کے مقبولین ایسے مقبولین ہیں کہ ان کے صحبت میں رہ کر کوئی شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا. یہ ان کی صحبت کی خاص بات ہے کہ ان کے پاس آنا جانا ہی نافع ہو جاتا ہے, سعادت باعث سعادت ہو جاتا ہے, پٹری اس کی بدل جاتی ہے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں ہاں لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اس طوفانی گناہوں کے طوفان والے زمانے میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا, سنتوں پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارا لے کے چلنا, ہاتھ میں انگارا لے کے چلنا. گناہ چھوڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا, دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا, لوگ مخلوق کی باتوں سے ڈر جائیں گے, ارے وہ باتیں بنا رہا ہے, وہ باتیں بنا رہے, تم کیا ملا ہو گئے, داڑھی رکھ لی تم نے, ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے میں ہمیں کیا شرم آتی ہے, ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں, سردار الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہستی, اللہ کی سب سے زیادہ پیاری ہستی, تو ذرا سوچیں کہ کوئی اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو داڑھی رکھنے سے پر کیوں فرماتے ہیں اگر داڑھی میں کوئی خرابی ہوتی؟ کسی کو ایک بزرگ نے شعر میں فرمایا کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. آج ہم سرکار 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 کی آمد اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نعرے لگاتے ہیں, لیکن سرکار کی سنت تو ہے ہی نہیں. کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں ہم سرکار کے عشق کا صلی اللہ علیہ وسلم, عمل نہیں ہے تو محبت جھوٹی ہے، عشق کا دعویٰ جھوٹا. غرض یہ کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، خدا تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو بندہ راہ راست پہ آتا ہے، اپنا کمال نہیں ہوتا. ما اصابک من حسد حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نیکی کی توفیق تم کو ہوتی ہے، حسنہ تم تک پہنچتی ہے، وہ ہماری عطا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے توفیق. وما اصابک من سیئۃ، جو کچھ گناہ تم کرتے ہو، جو تمہاری شرارتیں ہیں، تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے سیاہ کرتوت ہیں، ان سب کرتوتوں سے ہم واقف ہیں، وہ تمہارے اپنے نفس کی شرارت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ خدا تعالیٰ نے تو رحمت کا یہ معاملہ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. وہ کہتے نا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا یہ برائی کرنے کو، میرا ضمیر ملامت کرنے لگا. وہ ضمیر کیا ہے؟ یہی فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر. جب انسان برائی کے راستے پر قدم اٹھاتا ہے، شیطان کا وسوسہ آتا ہے، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اب اس کے نفس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، چل کر لے گناہ کر لے، اس عورت کو دیکھ لے، اس عورت کو دیکھ لے، گندی فلم دیکھ لے، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ سب شیطان کے وسوسے. نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زینا ہے. آج گھر گھر اسمارٹ فون اور کیبل، اور بازاروں میں بے پردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب بن رہی ہے، لعنت کا ذریعہ بن رہی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ تعالیٰ کے رسول سب سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر. جو عورت بے پردہ ہو کے نکلے گی، خدا تعالیٰ کی یعنی رسول کی لعنت کی بدعا ہوگی، لعنت کی بدعا ہوگی، لعنت کے سائے میں نکلے گی، سینکڑوں لعنت ہوگی اس کے اوپر، پھر رحمت کہاں چلی جائے گی. اور آنکھوں کا زنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا. تو غرض جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے، نفس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ فرشتہ بار بار دل میں الہام کرتا ہے، چبھوتا ہے، ٹوکے لگاتا ہے، دیکھ یہ برا راستہ ہے، اس طرف مت جاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے. اب اگر اس نے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا علاج نہیں کروایا، طریقہ نہیں سیکھا کسی شیخ سے، کسی مربی سے، تو نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ گناہ کر ڈالتا ہے. اور اگر کسی شیخ اور مربی سے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا علاج کرا لیا، طریقہ سیکھ لیا، مثلا بدنگاہی کا تقاضا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لے بڑا مزہ آئے گا، کیسی حسین شکل ہے، دیکھ لے، اب اس کے نفس اس پر غالب آ گئے. لیکن اگر اس نے شیخ سے طریقہ سیکھ لیا نفس کو مغلوب کرنے کا، تو نفس مغلوب ہو جائے گا، یہ نفس پر غالب یہ آ جائے گا، اس کی روح اس پر غالب ہو جائے گا کہ نہیں یہ برا راستہ ہے، ایک دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم مما كانوا يكسبون. وہ دن آنے والا ہے، اس دن کیا ہوگا کہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اب تمہاری زبان نہیں بولے گی، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، اب تمہاری یہ آنکھیں، تمہارے ہاتھ، یہ پاؤں، تمہارا دل، سب چیز خود بولیں گے، خود بولیں گے کہ اللہ اس نے آنکھوں کی چوری کی، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے دہیاں. اللہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمارے برے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے، حرکتوں سے تو واقف ہی ہیں، لیکن حرکت تو کوئی مخلوق بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں جو چوریاں چھپی ہیں اس سے بھی واقف ہے. تو ایک دن یہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہی ہے نا، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارے کان، یہ تمہاری آنکھیں، تمہارے دل سب سے سوال ہوگا. آنکھ کہاں اٹھائی تھی؟ ہماری نافرمانی میں اٹھائی، کان نافرمانی میں
چلے تھے، گانے سنے تھے، حسینوں کی بے تکلفیاں سنی تھی، ان کے قہقہے سنے تھے، ان سے ٹیلی فون پہ بے تکلف باتیں کی تھی. یہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے بے تکلف جی کی تھی، یہ زبان کا زنا ہے. آنکھیں اٹھا کے دیکھی تھی، یہ آنکھ کا زنا ہے. دل میں حسینوں کے نامحرموں کے خیالات لائے تھے، یہ دل کا زنا ہے. اب ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے بچائے. وہ کیسی رسوائی کا دن ہوگا جب خدا تعالیٰ پوچھ رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں ناک آنکھ کان ہمارے نہیں رہیں گے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو سب سے واقف ہے. اسی کو فرمایا ہے یہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو اسی لیے خیانت فرمائیے کہ تم جو خیانت کرتے، اس لیے کہ یہ آنکھ ہماری نہیں ہے، ہمارے استعمال کے لیے دی گئی ہے کہ تم اس سے دیکھو، تم اس سے کائنات کے نظارے دیکھ کر ہمیں پہچانو، تم اس سورج چاند ستارے اور زمینوں کے یہ ہیر پھیر اور آسمان چاند اور سورج کے محور میں گردش کرنا اور دن اور رات کا نکلنا اور یہ جو پودے ہم زمین سے نکالتے ہیں اس بیج سے پودے کا پھوٹنا اور اس کی ہماری طرف سے ربوبیت اور تربیت، کیسے ہم اس کو پالتے ہیں، نازک سی ٹہنی نکالتے ہیں، پھر اس میں پتے اور پھر اس میں پھل اور پھول اور پودے پیدا کرتے ہیں. یہاں کس لیے دیے؟ کہ تم ہمیں پہچانو. سورج چاند ستارے اس لیے دیے ہیں کہ دیکھو کروڑوں ستارے آسمان کے قندیلوں کی طرح چمک رہے ہیں. کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، کیسی کائنات سجائی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے کیسی زینت بخشی ہے زمین کے، دنیا کے آسمان، اور کروڑوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ایک ایک ستارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے عظیم و شان، کتنے عظیم و شان ذات ہے. اور یہ سب کس طرح بنا؟ کن کن، بس وہ ہو گیا، صرف کن ہو جا، یہ سب کائنات تخلیق ہو گئے. تو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھو، ان کو پیار کی نظر سے دیکھو. آج تو ماں باپ کو گھورتی ہے اولاد، آنکھیں نکالتی ہے، سرخ سرخ آنکھیں نکال کے گھورتی ہے، کیوڑیاں چڑھاتی ہے، زبان چلاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے. کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ ٹی وی، وی سی آر، کیبل، اسمارٹ فون، دلاؤ گھر کو جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے. بدتمیزی، اولاد کی بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں، دھمکیاں. تو یہ آنکھیں اس لیے دیے ہیں استعمال کے لیے کہ اپنے والدین کو دیکھو، نظر رحمت سے دیکھو، تم کو ہم اس پر اجر و ثواب بھی دیں گے، جنت کماؤ ان سے. ان آنکھوں سے معرفت حاصل کر کے اپنی دو رکعت کو ایک لاکھ رکعت کے برابر کرو. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک غیر عارف کی دو رکعت سے ایک عارف کی دو رکعت ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. ایک عارف جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، یوں ہی نہیں بنتا عارف کہ ہم نے کائنات کو دیکھا بس ہم عارف بن گئے. ہاں، بڑی مشکل سے بنتا ہے عارف. دل کا رگڑا لگوانا پڑتا ہے، دل میں تکبر کے چودھری بسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا پڑتا ہے. عجب کے چودھری بسے ہوئے ہیں، عجب جانتے ہیں نا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنی اچھائی دل میں آنا. کہتے نہیں صاحب، ہمارے پاس تو، ہم تو بہت متوازے ہیں، ہم اپنے اچھا نہیں جانتے. جب شیخ تھوڑی چانٹ ٹپٹ کرتا ہے، جھڑائی کرتا ہے 10 آدمی کے سامنے، تب یہ تکبر نکلتا ہے، تب کھوپڑی سے تکبر نکلتا ہے اور اپنی اچھائی نکلتی ہے. خالی زبان سے کہنے سے تکبر نہیں نکلتا کہ ہم تو بھائی بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار. بلکہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے مجدد ہیں، بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تکبر بصورت تواضع ہوتا ہے، بظاہر تواضع کر رہا ہے، حقیقت میں اس کی تکبر چھپا ہوا ہے. ارے بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں کیسے بخشیں گے، ہمارا کیا بخشنا. یہ متکبر آدمی ہے کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہوا سمجھ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے بڑا. یہ بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو نہیں تربیت نہیں دے سکتا، تربیت کرنے کے لیے کوئی مربی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے بازار میں مربع، سیب کا مربع، حملے کا مربع اور مختلف چیزوں کا مربع، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مربع دیکھا ہے جو خود بخود بن گیا ہو؟ خود بخود سیب گرا، خود بخود شیرے میں پکا، خود بخود چھیلا چھل گیا، خود بخود شیرے میں گر گیا، خود بخود مربع بن گیا، خود بخود شیشی میں پیک ہو گیا اور خود بخود دکان پہ چلا گیا. کبھی کوئی بلڈنگ دیکھی ہے کہ خود بخود بنیادیں خود گئیں، خود بخود ہوا میں اڑتی ہوئی سیمنٹ آ گئی، بنیادیں پڑ گئیں، سرگی بھی اڑتا ہوا آ گیا، اس پہ سیمنٹ بھی جم گئی، پلر بھی خود بخود ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، سب جم گئے، لکڑی کے دروازے کھڑکیاں خود بخود کہیں سے اڑتی ہوئی آئے وہ جم گئی، اور خود بخود شیشے لگ گئے، خود بخود بجلی کی لائنیں چلی گئیں. ارے کیسے پاگل آدمی ہو تم! تو یہ کفار ایسے ہی پاگل ہیں، نامعقول ہیں بالکل، جن کی آج ہم نقل کرنے میں فخر سمجھ رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیے، عقل سلیم جس کو دیا ہے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ کافروں کی طرح لباس پہننا، پتلون پہننا، کوٹ پتلون پہننا، کالر نکالنا، داڑیاں منڈانا اور سر سے ٹوپی نکالنا، یہ کفار کے طریقے ہیں. ان کو ہم اچھا سمجھیں. مسلمانوں میں برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس پہ لاکھوں روپے خرچ بھی ہو رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں. ایک گناہ سینکڑوں گناہ کا سبب بنتا ہے، ہر گناہ سینکڑوں خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے. اب اس میں مووی بھی بن رہی ہے، اب اس میں عورتیں مرد ناچ بھی رہے ہیں، مکس بھی ہیں، اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہیں، غبارے بھی پھوڑے جا رہے ہیں، کیک بھی آ رہا ہے، کیک کے اوپر موم بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور موم بتی کو پھونک مار مار کے بجھا بھی رہے ہیں. 55 سال کے بڑے میاں ہو گئے بڈھے، اب انہوں نے جو پھونک ماری، پھونک مارنے کے لیے جھکے تو پیچھے سے پھونک نکل گئی. پہلے پیچھے سے پھونک نکل گئی. بڑھاپا تو یہی ہے نا بھائی. اس پھونک نکلنے پہ مجھے قصہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے اس وقت کے بادشاہ کے پیٹ میں ہوا اڑ گئی، نکلتی نہیں دے رہی. دسیوں طبیب بلا لیے، بڑے بڑے ماہر طبیب آ گئے، مگر کتنا بھی علاج کیا لیکن پیٹ سے گیس نکلنے کا نام نہیں لے رہی، پیٹ پھولے جا رہا ہے. پھر بادشاہ مشقت کے عادی نہیں ہوتے نا، کام کاج تو کرتے نہیں، کھانسے ہی کھاتے اور کھاتے بے لذت کھاتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ بے بھوک کے کھانا کبھی مت کھاؤ، جب کڑاکے کی بھوک لگے پھر کھانا کھاؤ. وہ تن کو لگتا بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے، سیراب بھی ہوتا ہے اور صحت بھی رہتی ہے. اور جب کھاؤ تو دو لقمہ بھوک رکھ کے کھاؤ. ابھی اور کھانے کی خواہش ہے لیکن دیکھو کہ پیٹ بھر گیا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. پلیٹ میں مت بچاؤ، پلیٹ میں بچانا صحیح نہیں ہے، وہ تو نالی میں چلا جائے گا، ہمارے یہاں تو پھینک دیتے ہیں. بڑی ناقدری ہے، بڑا گناہ ہے، رزق کی ناقدری ہے. پلیٹ کو اچھی طرح انگلی سے چاٹ لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرا بندہ میرے رزق کے دیے ہوئے ایک ایک گورے کی قدر کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا رزق بڑھے، برکت ہو اس میں، تو کبھی پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑنا. ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ الحمدللہ جو زندگی گزاری ہم نے دیکھا، ہمارے حضرت ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کھانا نکالتے ہیں، ایک ساتھ بہت سارا نکالتے ہی نہیں، یہ معلوم نہیں کب پیٹ بھر جائے اور چھوڑنا پڑے. ایسا نہ ہو پلیٹ میں کھانا رہے، اب کہاں ڈالیں بھائی، واپس ڈالنا بدتہذیبی ہے. کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تہذیب کے خلاف ہے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کھانا نکالا. اور بھوک ہے اور اتار لیا، اور بھوک ہے، تین تین چار چار پانچ دفعہ چھ دفعہ بھی نکال لیتے تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا تھا. اس طرح پلیٹ آپ جب آپ کھانا ختم کریں گے پلیٹ آپ صاف کر لیں گے. تو غرض یہ کہ وہ بادشاہ لوگ بے بھوک کے کھاتے ہیں، ان کو کھانے کی لذت بھی نہیں ہوتی. یہ سب جو چمک دمک ہے نا، یہ ایسے ہی یہ دکھاوے کی ہے، اندر سے جو ہے ان کو چین نہیں ہوتا، بادشاہوں کو چین نہیں ہوتا، ہر وقت پریشانی رہتی. شاہوں کے سروں پہ تاج گرا سے، تاج گرا اور تاج رہتا ہے نا بڑا بھاری، اپنے تکبر سے شام سے بیٹھتے ہیں بڑا تاج لگا کے، تو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بھائی کیا مصیبت 10 کلو کا تاج اوپر رکھا، یہ تو اچھی خاصی خدمت ہو گئی. تاج کی خدمت ہو گئی کہ بھائی سر پہ بادشاہ سلامت نے وہ بھی اٹھایا ہوا ہے، یہ تو خادم ہو گئے، نوکر ہو گئے تاج کے. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کو دیکھو تاج نہیں ہے وہ بے تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں, بے تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں. غرض یہ کہ اس کے پیٹ میں ہوا اڑ گئی, نکل کے نہ دے. بڑے بڑے طبیبوں نے آزما لی اپنی دوائیں, تو ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے بادشاہت میں ایک بزرگ ہیں اور ان کے دم کرنے میں بڑی تاثیر ہے, دم کر دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. ہاں بھائی جلدی بولا, زیادہ قائل نہیں تھا وہ, بلا لیا. جب بلایا تو ان بزرگ نے آ کے دم کیا, چند کلمات پڑھ کے قرآن پاک سے ہوا نکل گئی, صحت ہو گئی. ہاں خوش ہوا بادشاہ, یہ تو بڑے بزرگ معلوم, کرامت دکھائی. بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. اچھا بھائی بیعت ہو جا, بیعت کر لیا بادشاہ. اب جو حاسدین ہوتے ہیں نا ان کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی, یہ بزرگ پھٹے پرانے میلے کپڑے پہنے ہیں, ہمارے بادشاہ کی نعوذ باللہ توہین ہو گئی ہے, ایسے حال میں پھٹے حال میں یہ رہے. بزرگ پیون لگے ہیں کپڑوں میں, بوسیدہ کپڑے ہیں ان کے, پیر میں بھی کوئی اچھی چپل نہیں ہے. یہ تو بڑے بادشاہ کی ہماری توہین ہو گئی, ہاتھ شاست ہو گیا کہ سارے اتنے بڑے بڑے طبیب آئے ان کی تو چلی نہیں ہے, جیسے معمولی آدمی کی کیسے چل گئی. اب وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طرح ان بزرگ کی بیعت توڑوائے. ان کا خیال تھا کہ ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ اس کی توہین ہو گئی, اتنے معمولی کپڑے پہننے والے سے بیعت ہو گئے وہ. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ہمیں قدر اور عظمت نصیب فرمائے. تو ایک دن ان کو موقع مل گیا, وہ بزرگ عید کی نماز پڑھا رہے تھے, جب رکوع میں گئے, انسان ہے بشر ہے, ہوا نکل گئی تھی, ہوا نکل گئی, وضو ٹوٹ گیا. اب اس موقع پہ کیا فائدہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اپنا پیچھے کوئی خلیفہ مقرر ہوتا ہے اس کو آگے کر کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دے, اور خود جا کے وضو کر لے اور آ کر پیچھے آ کر جماعت میں شامل ہو جائے. انسان ہے بشر, بشر اسی کو کہتے ہیں. بشر میں شر لگی ہے کہ نہیں؟ شر ہمارے حضرت کے ہیں, ایک صاحب ہیں اور ان کا نام شرافت, چچا شرافت کہتے تھے ہم, شرافت. ہمارے حضرت ان کو مزاح فرماتے تھے کہ شر بھی ہے آفت بھی ہے, اس شرافت میں شر اور آفت دونوں چھپی ہوئی. تو اب جیسے ہی وہ امام صاحب بزرگ رکوع میں گئے, ان کی ہوا خارج ہو گئی. شریعت کا مسئلہ تھا, اگر کوئی دنیا دار ہوتا امام تو کہتا میری تو بڑی بے عزتی ہوگی, اسی طرح پڑھا دو نماز, اللہ کیا دیکھی جائے. کیوں مولوی صاحب آسان ہے, نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے امامت میں اس کو چھوڑ کے جانا کہے گا یار میری تو کتنی ذلت ہوگی, سارے مقتدی میرے مجھ سے بدزن ہو جائیں گے, جن کی تو ہوا نکلتی ہے. ظالم تمہاری نہیں نکلتی کیا؟ مقتدی کو بھی تو چاہیے, مقتدی کی ہوا نکلے, مقتدی کی ہوا نہیں نکلتی کیا؟ نکل سکتی ہے نا, تو نکلی تو کیا کرنا پڑے گا, یہی جو امام کو کرنا پڑے گا, اور امام پہ زیادہ بھاری ذمہ داری ہے. تو غرض یہ کہ جب یہ معاملہ ہوا انہوں نے شریعت کے مسئلے کے مطابق پیچھے سے آگے, اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے چند ان آدمیوں کو کھڑے ہونا چاہیے جو فقیہ ہوں, سمجھدار ہوں, نماز پڑھانے کے قابل ہوں, ان کا ظاہر بھی نماز کے قابل ہو, داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے جس کی نہ ہو اس کو امامت کرنا جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے امامت اقتدا صحیح نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے چھپے چوری کاٹی ہوئی ہے داڑھی اور مقتدی آ گیا جماعت کے لیے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا, اس کو چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھ لے, جماعت سے نماز پڑھ لے. اس کے ذمے تحقیق نہیں ہے کہ وہ ناپے امام کے بال, ذرا دکھائیے گا مجھے آپ کی ایک مٹھی ہے یا نہیں, ارے انہوں نے کالا خضاب لگایا ہوا ہے, ارے ان کی مونچھیں بڑھ رہی ہیں, یہ امام کی ذمہ داری ہے, وہ گناہگار ہوگا, مقتدی گناہگار نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ جماعت نہ چھوڑے. تو انہوں نے قاعدے کے مطابق وہ مقرر کیا اور چلے گئے. بس حاضرین کو موقع مل گیا, دوڑے دوڑے گئے بادشاہ سلامت کے پاس. ارے بادشاہ سلامت آج تو غضب ہو گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضرت آپ کی تو بڑی توہین ہو گئی, بڑی ذلت ہو گئی. بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ بزرگ ایک جگہ عید کی نماز پڑھا رہے تھے, ارے مجمع میں ان کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے اس طرح خلیفہ مقرر کیا چلے گا. اچھا کہا آپ کی تو بڑی عزت خراب ہو گئی. ہاں ہاں واقعی, جاؤ ان کو کہہ دو بادشاہ نے آپ سے بیعت توڑ دی, جاؤ ان کو کہہ دو بادشاہ نے آپ سے بیعت توڑ دی. اب جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, اور جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اب سنو, حاسدین بڑے خوش ہوئے اور جا کے جلدی سے جا کے بادشاہ ان کو بزرگ کو جا کے اطلاع دی. ہاں بادشاہ صاحب آپ کو معلوم بھی ہے بادشاہ سلامت نے آپ کی بیعت توڑ دی. اچھا الحمدللہ ہے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے بیعت ہوا تھا تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی اور جب اس نے مجھ سے بیعت توڑ دی مجھے کوئی غم نہیں. میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو میں نے دل میں کچھ بھی نہیں پایا, کوئی مجھے اس کا اثر نہیں آیا. کہا کیسے؟ کہا کہ بھائی جس بادشاہ کی عقیدت اور بیعت دو گندی ہواؤں کے درمیان, دو گندی ہوائیں, کہ اس کی نکلی تو میری مجھ سے عقیدت ہو گئی, میری نکلی تو عقیدت ٹوٹ گئی, بیعت توڑ دی. تو جس بادشاہ کی عقیدت اور بیعت دو گندی ہواؤں کے درمیان, اس سے بیعت ہونے کا نہ ہونے کا مجھے کوئی وقت نہیں. پتہ نہیں یہ قصہ کہاں سے نکل آیا, کون بتائے؟ سالگرہ اور پتہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک گناہ جو ہے سینکڑوں ہزاروں گناہوں کا سبب بنتا ہے. سب سے بڑی خرابی خدا تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. میرے مرشد فرماتے تھے بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اس سے بڑی نقصان دہ کوئی بات ہی نہیں اللہ سے دور ہو جانا. مگر اس کی سنگینی جب سمجھ میں آئے گی جب کسی اللہ والے سے تعلق کرو گے, باضابطہ تعلق کرو گے, دماغ سے تکبر کا گوبر عجب کا گوبر نکلواؤ گے. اور یہ بات یہاں سے چلی تھی شاید کہ جب شیخ, ہاں یہ دیکھو آج آپ بیدار ہیں. بیدار کے معنی کیا ہیں؟ بیدار پھانسی سے دور ہیں آپ, کیونکہ نیند کہتے ہیں نا سولی پہ بھی آ جاتی ہے. تو آج آپ بیدار ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو بتائیں. بڑے بڑے میاں کی 55 موم بتیاں بجا بجا کے پھونکے نکل گئیں پیچھے سے بھی آگے سے بھی. یہ کیسا جانورانہ طریقہ ہے؟ کیک کے اوپر بچی کا نام لکھواتے ہیں پھر اسی کو چھری سے کاٹتے ہیں, یہ بچی کے نام کو دو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے, ذرا غور تو کریں. یہ طریقہ کہاں سے آئے ہیں؟ جانوروں کے یہاں. اور میں جانور ان کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلتے نہیں ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ تو جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اب سمجھو کہ جو ان کی شکل بنائے, جو ان کے جیسا لباس اپنانا چاہے یا اس کو پسند کرے کہ واہ بھائی بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے جینس پہنا ہے, لڑکیوں کو جینس پہنا رہے ہیں, ٹائٹس پہنا رہے ہیں, ٹی شرٹیں پہنا رہے ہیں, بڑی بھائی ہماری تو لڑکی بڑی موڈ ہے, بڑی ایڈوانس ہے. یہ ایڈوانس, ایڈوانس کا مطلب ہے آگے بڑھنا. تو آگے کہاں بڑھ رہی ہے؟ جہنم کی طرف. بڑے خوش ہیں, ایسی لڑکی کو اپنا لڑکا بھی کوئی نہیں دے گا. ہاں جو عشق لڑانے والے ہیں بدماش وہ مل جائے گا کوئی, ہاں بھائی بڑا مزہ آئے گا اس کے ساتھ, کھیلیں گے تھوڑے دن, اس کے بعد نچوڑ نچاڑ کے پھینک دیں گے اس کو. طلاقیں ہو جاتی ہیں, ناچاکیاں رہتی ہیں, خوش نہیں رکھتے, کیونکہ وہ ایک نہیں ہے جس نے جس سے اس نے دل لگایا ہے. ایک لڑکا سینکڑوں سے دل لگاتا ہے, ظاہر یہ کرتا ہے تم میری آخری محبت ہو, میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا. یہ جملے جو ہے نا یہ لڑکیوں کو گھیر لیتے ہیں, شیطان جو ہے فوراً قبضہ کر لیتا ہے. یہ نادان لڑکیاں ان کے پنجے میں پھنس جاتی ہیں, پھر یہ ان کو استعمال کرتے ہیں, غلط غلط باتیں سکھاتے ہیں اور نازیبا حرکات کرتے ہیں, اور پھر اس طرح ان کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں آج کل خفیہ خفیہ, اور پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں, دیکھو یہ ہمارے پاس ہے تمہاری, یہ بتاؤ بھیجیں گے ماں باپ, لاؤ اتنا پیسہ. بہت واقعات ہو رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں. تو ایسے رشتے تو مل جائیں گے مگر شریف رشتے نہیں ملیں گے. وہ خوش رکھنا نہیں جانتے. جو شریف رشتے ہوتے ہیں ان کی ایک واقعی ایک ہی محبت ہوتی ہے, واقعی ایک ہی حلال نعمت ہوتی ہے کہ وہ گھر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. نیک بیوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں دنیا میں محبوب ہیں, ایک نیک بیوی اور ایک اچھی خوشبو اور ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تین چیزیں مجھے محبوب. وہ نیک بیوی بڑی نعمت ہے جو پردے دار ہے, شریف ہے, اپنے شوہر کی پاک دامن ہے, عفیف ہے, وفادار ہے. اور جو بے پردہ ہے, جس کو سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی نظروں کے تیر اس میں گھس رہے ہیں, اس کے نشے و فراز میں گھس رہے ہیں, اور جو بدنگاہی کے مریض ہوتے ہیں, میرے شیخ نے فرمایا برقعے میں بھی نہیں چھوڑتے, برقعے میں بھی ناپ تول کر لیتے ہیں, ایسے یہ جو عشق مجازی اور بدنگاہی کا مرض ہے اتنا گندا مرض ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا تو برقعے والی کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ایک مزاحیہ قصہ سنایا. فائدہ ہو رہا ہے کچھ بھی؟ نفع ہو رہا ہے نا, دین کا نفع ہونا چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے. یہ ہنسنا ہنسانا تھوڑی دیر کی بشاشت کے لیے, لیکن انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے, کیونکہ یہ سب باتیں ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت سے سنی ہے. کیا اپنے بزرگوں سے سنی وہ باتیں؟ تو بزرگوں کی صحبت میں بھی وہ باتیں ہم سنتے تھے کہ جس میں ذرا بھی گناہ کا پہلو نہیں ہوتا تھا, اگر ہوتا تھا تو فوراً وہاں سے پکڑا خبر ڈال, یہ بات مت کرو یہ گناہ ہے. تو ہمارے ایک دوست یہ سناتے تھے نظام, لیکن اس میں بھی اصلاح. اور مولانا رومی نے بھی اس قصے کو بیان کیا ہے کہ ایک لڑکا تھا, اس کو اور تو کوئی ملا نہیں, بس اسٹاپ پہ تاک رہا تھا, دیکھا کہ ایک لمبی ترنگی خوش قامت میں نے اچھی قامت والی قداور دبلی پتلی, اس نے کہا یہ تو بڑا رنگین مال ہے, بڑا مزیدار مال ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ہمارے شیخ رحمہ اللہ مولانا رومی کا یہ شعر پڑھتے تھے, فرماتے تھے کہ از شراب قہر کیوں مستی دہی, نے سہارا صورت ہستی دہی. جب اللہ تعالیٰ مسلسل نافرمانیوں اور توبہ نہ کرنا اور نادم نہ ہونے پر ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, تو اپنی قہر کی شراب اس بندے کو پلا دیتے ہیں. قہر کی شراب, اس وقت جو تمہیں آنکھوں سے حرام لذت لے رہے ہو, حقیقت میں ان کے قہر کی شراب ہے, ان کی لعنت کا سایہ ہے. خوش مت ہو, اس خوشی کے بعد ہزاروں غم ہیں. دیکھ لو جا کے حکیموں کے مطلب لائن لگی ہوئی ہے نامردی کے مرض کے لیے. اب آگے کیا کہوں میں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں تو اس کو صورتوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں, اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. صورتوں کا عذاب ہے, صورت پرستی کا عذاب. اس لیے جب تقاضا ہو دل میں تو خبر کر لو کہ خدا تعالیٰ کے قہر کی شراب نہ پی لو گئی, خبردار ہو جاؤ. اسمارٹ فون ہو, رات کا اندھیرا ہو, لحاظ کے اندر ہو, باہر ہو, بیت الخلا ہو, بیت الخلا میں بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے. چار جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں بیت الخلا میں جا کے پتنے گائی ہو رہی ہے, اسمارٹ فون تو ہاتھ میں ہے. کتنے قصے آتے ہیں, روتے ہوئے خط آتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس نے تاکا کہ یہ تو مال پڑا, وہ کشش ہیں, بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے, اچانک بس آئی, وہ عورت بس میں سوار ہو گئی. اب یہ بھی بے سوچے سمجھے بس میں سوار ہو گئے کہ کہیں اتر جائیں گے, اس کے ساتھ جہاں اتریں گی وہ بس تھی حیدرآباد. اب یہ حیدرآباد چلے جا رہے ہیں حیدرآباد. تو بڑے پشیمان ہوئے کہ یار تو بڑا مہنگا سودا لے لیا ہم نے, چلو خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, کہیں اتر جائے. وہ حیدرآباد پہ ہی اتری ہوئی. اب حیدرآباد کے اسٹیشن تو عام طور پہ ویران ہوتے, بس اسٹیشن پہ اتر گئی وہ عورت, عورت چلنا شروع کر دیا. اب یہ خالی ہاتھ ہے, انہوں نے کہا کریں کیا, اس کو گھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ادھر ادھر دیکھا, کوئی اس وقت ٹھیلے والا بھی کوئی نہیں تھا, ہاں ایک گنڈیری والا تھا, گنڈیری بیچ رہا تھا, لے لو گنڈیری, میٹھی گنڈیری, جوس والی گنڈیری. چلو انہوں نے کہا یہی کچھ نہ صحیح, یہی صحیح, ایک کلو گنڈیریاں لے کے جلدی جلدی اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلے. سنا مولانا آپ نے؟ اب جیسے ہی ایک گلی آئی جہاں تھوڑا سناٹا تھا, فوراً آگے بڑھ کر جی یہ گنڈیریاں میں تاڑے واسطے گنڈیریاں لینا. تو اس نے کہا گنڈیری؟ کہا وہ نقاب اٹھایا اس نے کہا پتر ساڈے تو دانت ہی کوئی نہیں ہے, وہ تھی نانی اما بیچاری. تو اس کو مولانا رومی نے یہ فرمایا ہے کہ اے بسا خوش قامت کے زیر چادر باشد, چون باز کنی مادر مادر باشد. کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چادر میں چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ کیا نکلتی ہے، ماں کی بھی ماں نانی نکلتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھک کے بڑھاپے دیں، ہر حکیم کا انجام ہونے والا ہے کہ نہیں، بڑھاپا آنے والا ہے کہ نہیں، تو کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، یہ دادا ہیں یہ نانا ہیں دادا ہیں، اور آپ ہی دادا نانا بن گئے ہوں گے، ہے نا، اور بھی بہت سے ہوں گے یہاں سے. اب کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ان کے کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. دیکھو ذرا، کھڑے تو ہو جاؤ پیارے، ذرا دیکھ رہے ہیں لوگ دادا کو، دیکھو پال سفید، ادھر منہ کرے آپ، پال سفید ہو گئے، ادھر بھی منہ کریں، یہ حال ہو جاتا ہے نہیں. یہ دیکھو ایک بڑے میاں بھی بیٹھے ہیں سفید جی، کتنے کیا ہو جاتا ہے کر جائیے. ہاں یہ انجام ہونے والا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان جو جن کی جانب قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں، قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں، مستند ان کو تو نہ بنا، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کا حسن بھی جھڑنے والا ہے، تغیر آنے والا ہے، نانا نانی بننے والے ہیں. پھر کس منہ سے عشق لڑاؤ گے؟ جا کے کہو گے کہ ابھی کبھی ہم آپ کے عاشق تھے، اب تو بھاگو گے ان سے. ایک اور قصہ سنا دیتا ہوں، ٹائم تو ہو گیا، کیا بجے ہم نے شروع کیا تھا؟ ہاں آج قصے آ رہے ہیں تو قصے ہی سنتے رہو. ایک عاشق تھا. یہ سب قصے کیوں سنایا ہمارے حضرت نے؟ یہ ہنسنے ہنسانے کے نہیں ہیں، ہنسی آ جاتی ہے ہنس لو، لیکن اس کے پیچھے میرے شیخ کا درد چھپا ہوا ہے، میرے شیخ کی آہ و بغا چھپی ہوئی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے آج سے کتنے برس پہلے فرمایا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ زمانے میں بے حیائی کا ایک طوفان اور سیلاب آنے والا ہے، تو جبھی سے میں خبردار ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اگر میں نے کسی رہنما اور رہبر کی ہاتھ نہیں پکڑا، دامن نہیں پکڑا، تو میں بھی اسی سیلاب میں بہ جاؤں گا. لہذا میرے شیخ نے 17 برس کی عمر میں اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا، اور 17 سال حضرت کا بڑھاپا، 70 سال کے تھے ہمارے حضرت کے شیخ اور ہمارے حضرت 17 سال کے تھے. اس زمانے میں 17 سال اس بڑھاپے میں اپنے شیخ کی جنگل میں خدمت کی، جنگل میں ساتھ رہتے تھے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک ایک ہفتے 10-10 دن تک کوئی آ کے جھانکتا بھی نہیں تھا، میں ہوتا تھا اور میرا شیخ ہوتا تھا، مگر فرماتے تھے کہ میرے شیخ اس درد سے عبادت کرتا تھا، اس درد سے اللہ کہتا تھا کہ میرے قلب جاں مسرور ہو جاتے تھے، نور سے زمین و آسمان منور ہو جاتا تھا، مسجد کے در و دیوار ہل جاتے تھے. ہر 10-15 آیت کے بعد تلاوت کرتے ہوئے میرے شیخ ایک نعرہ لگاتے تھے، حضرت کے شیخ اللہ، ایسا نعرہ لگاتا ہر 10-15 آیت کے بعد کہ مسجد کے در و دیوار ہل جاتے تھے اور دل نور سے بھر جاتا تھا. اور کبھی کبھی تنہائی میں فرماتے، آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل، آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل. ایسے شیخ کی صحبت میرے شیخ نے اٹھائی 17 برس، پھر آخری سانس تک وفاداری کی. قتل کی دھمکیاں بھی دینے، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، جب شیخ کا کوئی مقرب بن جاتا ہے تو اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تقویمی نظام ہے، تقویمی نظام ہے. نبی کے بھی حاسدین پیدا ہوئے، ایسی اولیاء کے بھی حاسدین، تقویمی نظام. اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے میرے شیخ کو، لیکن اس کے باوجود میرے شیخ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ اب چلے جائیے، یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جان کے در پہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. مگر میرے شیخ نے کہا کہ اس عمر میں اپنے شیخ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بے وفائی کا دبا میں نہیں لے سکتا. میرے شیخ کیا سوچے گا کہ میرا اتنا وفادار مرید مجھے چھوڑ کے اس عمر میں چھوڑ کے چلا گیا، میری جان چلی جائے کیا ہو؟ جان ہی تو جائے گی، شہید ہو جاؤں گا، اللہ کیا تو مرتبہ پاؤں گا میں، ایک دن تو جانا ہی. ایسے شیخ تھے میرے ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو قصہ سنانا تھا. اللہ ہاں وہ واقعہ تو یاد دلا دو نا, مہربانی ہوگی. وہی تو یاد نہیں آ رہا. ہاں ایک لڑکا جو ہے وہ عاشق تھا, محبوب کو خط لکھتا تھا. جھوٹے لکھتے ہیں, جھوٹا عشق ہوتا ہے, تھوڑے دن کا عشق ہوتا ہے, ناپائیدار ہوتا ہے, کام نکالتے سب ردی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو خط لکھتا تھا کہ اگر تم مجھے مل جاؤ تو میں سمرقند و بخارا تم پر قربان کروں. سمرقند اور بخارا بڑے دولت والی سلطنتیں تھیں, بڑی حشمت والی, بڑی مشہور ایران کی سلطنت سمرقند اور بخارا. ایک سمرقند و بخارا کی خونی سرگزشت بھی ہے, وہاں جو کفار نے اور اسلام دشمن لوگوں نے جو غدر مچایا تھا. خیر اس نے کہا کہ میں تم پر سمرقند و بخارا قربان کر دوں, مگر وہ معشوقہ بھی اس کا عشق بھی کئی لڑکوں سے تھا, ایک سے نہیں تھا. حسب معمول تو تھی بھی بڑی چالاک, تو وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی. ایک دن اس نے خط لکھا کہ میں تجھے یہ آخری خط لکھ رہا ہوں, اپنے خون سے لکھ رہا ہوں, خون سے لکھا ہوا خط بھیجا اس کہ میں اپنے خون سے بھیج رہا ہوں لکھا ہوا, اور یہ میرا آخری خط ہے, اگر اب تو نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. وہ بھی بڑی جدید زمانے کی معشوقہ تھی, اس نے وہ خط لیبورٹری میں بھیج دیا. معلوم ہوا کہ وہ مرغی کا خون تھا, مرغی کے خون سے. اس طرح پھانستے ہیں اور نہ سمجھ لوگ ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. خیر غرض یہ کہ جب تھوڑے عرصے یہ سب چلتا رہا, پھر وہ بڑھاپا آنا شروع ہو گیا, ڈھال میں جھریاں پڑنے لگیں, بینائی کمزور پڑنے لگی, چشمہ لگانا پڑ گیا, اور سارے عاشق کھسکنے لگے. سارے عاشق کھسکنے لگے. اس پر ایک شعر سن لو ہمارے حضرت کے عجیب عجیب اصلاحی اشعار. کاش کہ میرے حضرت کے درد کو کوئی سمجھے. بعض لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں, وہ نہ سمجھ کہتے ہیں یہ کیسے اشعار ہیں, یہ اولیاء اللہ ایسے اشعار کرتے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں یہ مضمون بد نگاہی کا یعنی نظر کی حفاظت کا, اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ لٹا کر پیش کرتا ہوں, اپنی عزت آبرو بھی لٹا سکتا ہوں. میری عزت آبرو اس کے آگے کوئی چیز نہیں, اور میں اس مضمون کو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر پیش کرتا ہوں, کرتا رہوں گا چاہے مجھے کوئی کچھ بھی سمجھے. خدا تعالیٰ پر اپنی جان مال عزت اور آبرو سب فدا کر. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سارے عالم نے ہمارے حضرت کا ڈنکا. آج دنیا میں جہاں جاؤ حضرت کے خلفاء ہیں, ماشاءاللہ اسی نظر پہ کام کر رہے ہیں, نظر کی حفاظت کا مضمون بیان کر رہے ہیں. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا, چار اعمال جو ہیں ہمارے حضرت کے, کہ چار اعمال جو کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. نمبر ایک, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور یہاں سے بھی نہ کٹانا, اور یہ جو تنپٹی کی ہڈی ہے یہاں سے داڑھی کچھ سب ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے, اور تھوڑی کے نیچے سے اپنی مٹھی پکڑے اس کے بعد کاٹ دیں. اور ٹخنے کا کھلا رکھنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں, دو حالتوں میں ٹخنے کا ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں, صرف نماز کا حکم نہیں, اور عورتوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے. اور نظر کی حفاظت کا مضمون, ہر نامحرم عورت سے چاہے وہ بازار میں چلنے والی ہو, دفتر میں ہو, ریلوے اسٹیشن پر ہو, ایئرپورٹ پر ہو, یا گھر کے اندر نامحرم ہو, یا یہ گناہوں کا آلہ ہو, نظر کی حفاظت فرض ہے. قرآن پاک میں آیت ہے, اب تو وقت کافی گزر گیا, اب تفصیل مشکل ہے. میری بات پہ تو اعتماد ہے نا, میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں کتنے حفاظ ہیں سب کو معلوم بھی ہے الحمدللہ, بیان کر بھی چکا ہوں. تو فرض ہے نگاہ کی حفاظت کرنا نامحرموں سے, اور ایسے لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی, قدرتی داڑھی نہیں آئی, شیو کیے ہوئے لوگ نہیں, جن کے قدرتی داڑھی نہیں آئی, ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں, نوجوان ہوئے ہیں, ابھی نئے نئے جوان ہوئے ہیں, ان کے چہروں پہ کشش ہوتی ہے, اور یہ کشش جو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اس کو بیمار کر دیتی ہے اور گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے بیریش لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت کا حکم ہے. تو نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت, کہ دل میں بھی کسی نامحرم کا خیال نہیں لانا. یہ چار اعمال ہمارے حضرت نے ہر بیان میں ہر جگہ دنیا کے چپے چپے پر کونے کونے گلی گلی پوچھا پوچھا اور صبح دوپہر شام رات رو رو کر ہمارے حضرت نے مسجد میں رمضان میں روزے میں کن کن حالتوں میں ساری زندگی ہمارے حضرت نے یہ سب سے بڑا مضمون نظر کی حفاظت کا بیان فرمایا. تو غرض یہ کہ چہرے پر جھریاں پڑ گئیں, بڑھاپا آ گیا, تو حضرت کا شعر سنا رہا تھا کہ جب ملائم خان خشب خان ہو گئے. ملائم خان یعنی جب جوانی میں کھال جو ہے نرم و نازک ہوتی ہے, چمکدار ہوتی ہے, پرکشش ہوتی ہے, تو ملائم خان تھے, پھر خشب خان ہو گئے. خشب خشک لکڑی کو کہتے ہیں عربی میں, خشب کہتے ہیں خشک لکڑی کو. جو لوگ وہاں جن کو حاضری کا کی توفیق ہوئی ہوگی وہاں حرم شریف میں, وہاں جب جنازہ لے کے جاتے ہیں جنازہ پڑھا کے, تو کسی نے شاید دیکھا ہو سنا ہو, وہ جنازے کو ہاتھ پہ لے کے جاتے ہیں دوڑتے ہوئے جلدی جلدی اور آواز لگاتے ہیں خشب خشب خشب, ہاں لکڑی, تو وہ لکڑی جس پہ میت کو اٹھاتے ہیں وہ خشب خشب آواز لگاتے ہوئے جاتے ہیں. تو خشب کے معنی خشک لکڑی. تو جب ملائم خان خشب خان ہو گئے, سارے عاشق پھر کھسک خان ہو گئے. کھسک جاتے ہیں نہیں, اب جی لگانے کا کچھ ہے ہی نہیں. سیرت سے دل نہیں لگایا تھا, اخلاق سے دل نہیں لگایا تھا, دینداری نہیں دیکھی تھی, حسب نسب نہیں دیکھا تھا, صورت سے مر گئے بس. صورت چند دن میں تبدیل ہو گئی, پرانی لگنے لگی, بھاڑ جھکنے لگا اس میں. اب کس سے دل لگائیں, چلو اب دوسری کو دیکھتے ہیں, اب تیسری کو دیکھتے ہیں, اب چوتھی کو دیکھتے ہیں. اور بیوی بیچاری جو حلال نعمت ہے وہ بیچاری تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے. میاں صاحب موبائل میں لگے ہوئے ہیں, موبائل میں گندگیاں دیکھ رہے ہیں, وہ سسک رہی ہے, ترس رہی ہے کہ یار کاش مجھے بھی ایک نظر محبت مل جائے, کاش یہ آنکھوں کا زنا اور خدا کی لعنت کے سائے سے ہٹ کے مجھے حلال نعمت سے لطف اٹھائے, میں بھی تو کسی کے لیے ہوں, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. وہ رو رہی ہے, دل ہی دل میں تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے. میاں صاحب موبائل میں لگے ہوئے ہیں, بے تکلفیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسا آدمی جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کو اپنی حلال نعمت میں بھی مزہ نہیں آتا, لطف ہی نہیں آتا. وہ کیا خوش رکھے گا اپنی عورت کو جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا, وہ کیا خوش رکھے گی وہ عورت اپنے شوہر کو جو پردہ نہیں کرتی, جو بے پردہ ہو کے خدا کی بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا لیتی ہے, وہ کیسے خوش رکھے گی شوہر کو. وہ تو کہتی ہے بے پردگی کی, بے پردگی میں بزبان حال کہتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے تو ہیں لیکن ہم تم لوگوں کے بھی ہیں, تم بھی ہمیں دیکھو. بتاؤ یہ زبان بزبان حال یہی ہے نا اس کا منشا کہ لوگ ہمیں دیکھیں, ورنہ پردہ کرتی, اللہ اور رسول کا حکم مانتی, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی, اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گی. آج پردہ کر لو, آج اللہ اور رسول کی مان لو, اپنے نفس پر صبر کر لو. میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اپنے نفس پر صبر کر لو, اللہ اور رسول کی مان لو. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں آج اپنی نظر کی حفاظت کر لو, صبر کر لو اپنے نفس پر. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عیش اس دنیا کے بعد رکھے ہیں, بڑے بڑے عیش رکھے ہیں. وہاں جی بھر کے اپنی بیویوں کو بھی گھورنا, غوروں کو بھی گھورنا, غوروں کو بھی گھورنا. وہاں تو عیش ہی عیش ہے, وہاں شریعت ختم ہو جائے گی, پابندیاں ختم ہو جائیں گی, گانے بجانے بھی ہوں گے اور غوریں بھی ہوں گی اور حسین مناظر بھی ہوں گے اور اتنی نعمتیں ہوں گی. چند دن صبر کی بات, آج صبر کر لو, کل اس کا انجام بڑا خوش آئند ہے. اور آج اگر صبر نہ کیا میرے دوستو, پھر وہ مزہ نہیں ہوگا, پھر وہ مزہ, وہ درجات, وہ عیش و عشرت نہیں ملیں گے. تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو اس کے جھریاں پڑ رہی ہیں, ہمارے اب جھریاں پڑ گئی ہیں اور لوگ کھسک رہے ہیں, تو اس کو خیال آیا کہ ایک لڑکا ہمیں خط لکھتا تھا, یہ سوچا نہیں اس نے کہ وہ بھی تو بڈھا ہو گیا ہوگا, اس نے سمجھا کہ وہ یہ تو وہ بھی ویسے ہی جوان ہوگا. جیسے آج کل کوئی بوڑھا آدمی کسی جوان کو نصیحت کرتا ہے تو بڑے نہیں آ جا بڈھے, وہ سمجھتا ہے کہ بڈھا ہی پیدا ہوا ہے, اس نے اپنی جوانی تو دے گی, اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. بڑوں بڑوں کام یہی ہوتا ہے نصیحت کرنا, ہر وقت نصیحت روک ٹوک, کیا پڑھیں گے ہم اس کی. ایک بڑے میاں کمر جھکی ہوئی جا رہے تھے کہیں اللہ والے, تو نوجوانوں کو شرارت سوجی کہا, بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو جو کمر جھکی نیچے کیا دیکھ رہے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں. ایسا تماچا دیا اس کو کہ کل تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے, جوانی تلاش کر رہا ہوں, ایک دن تم بھی بڈھے ہو جاؤ گے خبردار. تو اس نے وہی تصور میں تھا, جوان حسین لڑکا کوئی ہوگا, چلو چلتے ہیں اس کے پاس. اس نے کہا تھا کہ سمرقند و بخارا تم پہ قربان کریں گے, اب سارے عاشق تو کھسک گئے, ہم اکیلے رہ گئے, چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں چل کے, شاید سمرقند و بخارا دے دے. اگر سمرقند و بخارا نہیں دیا تو چلو سمرقند دے دے گا, وہ نہیں دیا تو چلو بخارا ہی دے دے گا. کیوں, ایک سلطنت بھی اچھی ہے, ایک بھی مل جائے تو بڑی دولت ہے. آج مولانا جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں ماشاء اللہ, قصوں میں مزہ آتا ہے. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے اس نے دیکھا, ارے یہ تو وہی آ رہی ہے لٹھیا ٹیکی ہوئی, وہ لگتا ہے یہ وہی ہے جس کو ہم خط لکھا کرتے تھے اور سمرقند و بخارا قربان کرنے کی ہم بڑھاوے کیا کرتے تھے, تو وہی ارے نکلو یہاں سے, یہ بڈی تو بڈی ہو گئی بالکل کھوسٹ, آپ کون اس سے جی لگائے گا؟ موڑنے لگا کہ ٹھہرو ٹھہرو, مجھے پہچانے نہیں, میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو تم نے کہا تھا کہ میں سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتا ہوں, آج تم سمرقند و بخارا دے دو, نہیں تو میں وہی ہوں, تو اگر نہیں دے سکتے تو چلو سمرقند دے دو, سمرقند نہیں دے سکتے تو چلو بخارا ہی دے دو. اس نے کہا ہٹو ہٹو, اب تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا, مجھے تو تمہیں دیکھ کر بخار آ رہا ہے. ہمارے حضرت نے اس کو بڑے مزے لے کے سنا ہے, اور پھر روتے تھے حضرت, ہم تو ہنستے تھے نا, لیکن حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے چند دن صبر کر لو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہائے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے, اتنا بڑا سودا مل جائے گا. تم ایک کام کر لو کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو, انشاءاللہ تعالی اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. جو ہم نے مانگی تھی نا ولایت شروع میں, بیان کے شروع میں, کہ اللہ ہمیں ہر مسلمان کو, ہم میں سے ہر ایک, ہر مسلم اور مسلمہ کو, بلکہ کافر کو بھی اے اللہ تو ہدایت دے کر جذب فرما لے, اور ولایت صدیقیت کی حد انتہا عطا فرما, تجھ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں. تو ہم مانگنا ہمارا کام ہے, دینا ان کا کام ہے. اگر ہم مانگے بھی نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ نہیں کہیں گے تو نے مجھ سے مانگا کب, تو مانگتا تو ہم دے بھی دیتے, سب کو نہ دیتے تجھ کو تو دے دیتے, تیرا تو کام بن جاتا. تو ہم مانگے تو صحیح, لیکن مومنوں کا, بھائیوں کا حق ہے کہ ان کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ پر اس درد سے سارے مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرتے, اور اپنے احباب اور متعلقین کے لیے بھی خاص طور سے دعا فرمایا کرتے تھے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت کے خاص خادموں میں سے تھے, ایک مرتبہ خط خطوط کے جوابات فرما رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ان خطوں میں کیا لکھا ہے, حضرت نے بتایا یہ یہ مسائل لکھے اور دعاؤں کے لیے. میر صاحب دعا کے لیے تم لکھتے ہو دل سے دعا ہے, دعا کرتے بھی ہو, دعا کرتے بھی ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں دعا تو کرتا ہوں لیکن اب اور دل سے کروں گا. خطوط کے جوابات دینے کے بعد ہمارے حضرت دونوں ہاتھ ایسے اٹھاتے, حضرت کے ٹانگ مبارک دین کی خدمت میں تقریباً ختم ہو گئی تھی. حضرت کا کام یہ تھا بستر نیچے بستر پہ بیٹھے خطوط کے جوابات, حضرت والا کے مواعظ کی ترتیب دینا, ان کو ریکارڈ کرنا, ریکارڈنگ کو. اچھا بھائی نماز جنازہ ہے, چلو نماز جنازہ میں چلتے ہیں, اس میں دیر کرنا مناسب نہیں. نماز جنازہ سب لوگ شرکت کر لو, پھر آؤ گے یا میں جاؤں؟
اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اس کو قبول فرمائے, اور جو میں نے شروع میں بتایا تھا توبہ کرنے کا ایک انداز, تھوڑی دیر کو ہم اس کا آدھا کر لیتے ہیں, اور اس میں اپنی نیت بھی ہو اور حاضرین حاضرات اور پوری امت کے لیے ہم نیت کر لیں کہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی توبہ, اپنے آپ کو سب سے گناہ گار سمجھیں, اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہوئے ہم توبہ کریں. اور توبہ کے اندر یہ تین شرطیں ہیں,
ایک تو یہ کہ گناہ سے الگ ہونے کا ارادہ. ابھی تو الحمدللہ مسجد میں ہیں, لیکن توبہ, جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا یہ تین شرطیں ہیں کہ گناہ کرتے کرتے استغفار نہیں پڑھنی, بلکہ گناہ کو فوراً الگ ہو جانا ہے گناہ. دوسرے, ندامت پیدا ہو دل میں, اور تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. ان تین شرطوں سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہم یہ تینوں ارادے کریں پکے کہ اللہ, آئندہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے. اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی, وہ توبہ سلامت رہتی ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. دوبارہ توبہ کر لیں, 100 بار گناہ ہو جائے 100 بار توبہ کر لیں, لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. اس وقت ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ, ہم آپ کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب میں وہ کلمات کہتا ہوں, میں تب علینا, میں کہوں گا یا الہ العالمین, اور پھر ہم سب مل کے کہیں گے تب علینا اجمعین. تھوڑی دیر یہ کر کے انشاءاللہ بس دعا کر لیں گے. یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری توبہ کو بھی, اور اللہ ہماری حاضری کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین, جو بچے کا جنازہ پڑھا ہے, اے اللہ اس بچے کی, اے اللہ اس بچے کے, اس کو ذریعہ بنا دے اس کے لواحقین, اس کے ماں باپ کی نجات کا, اور اللہ ان کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنا دے, دخول اولین جنت میں ذریعہ بنا دے, اس کو ہمارے لیے اجر و زخرف بنا دے, اور ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ, ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی پوری پوری کوشش کریں گے, پوری جد و جہد کریں گے کہ اب ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں, ایک نظر بھی ہم خراب نہ کریں. آپ کی مرضی کے خلاف نہ یہ آنکھ اٹھے, نہ یہ کان چلے, نہ یہ زبان چلے, نہ یہ ہاتھ چلے, نہ یہ پیر چلے. اے اللہ, بہت گناہ کر چکے, بہت غفلت کر چکے. اے اللہ, ہم کو تو اپنے اوپر رحم آتا نہیں. اے اللہ, آپ ہی ہم پر رحم کھا لیجئے. اے اللہ, آپ ہی ہم پر رحم کھا لیجئے, ہم کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا. ہم اتنا گناہ کر چکے, اتنا آپ سے دور ہو چکے کہ ہم کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا, اپنی اولادوں پہ رحم نہیں آتا. اے اللہ, آپ کو جو محبت اپنے بندوں سے ہے, اے اللہ, آپ کی لامحدود رحمت ہے. اے اللہ, اس محبت کا واسطہ, اس رحمت کا واسطہ آپ ہم پر رحم کھا لیجئے. ہم تو دوزخ کی طرف آگے جا رہے ہیں, لیکن اے اللہ, آپ نے دوزخ جلانے کے لیے تو نہیں بنائی, اے اللہ, ڈرانے کے لیے بنائی ہے, لیکن ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم گناہ کر کر کے خود کو دوزخ کی طرف بھگائے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ, آپ کی رحمت کب برسے گی؟ اے اللہ, آپ کی رحمت کہاں جائے گی, کس پر برسے گی؟ اے اللہ, کس پر برسے گی؟ ہم بہت گناہ کر چکے, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے, دھوکے, بےمانیاں, جھوٹ, رشوت اور سود اور کیا کیا بدنگاہیاں, زناکاریاں, کیا گناہ ہم نہیں کر رہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ, اپنی کرم اور رحمت کی بارش فرما دے, برکتوں کی بارش فرما دے. اللہ, پوری امت پریشان حال ہے, لیکن افسوس کہ آپ کی طرف نہیں آتی, دروازے کھٹکھٹاتی ہے, قبروں پہ سجدے کرتی ہے, اولیاء سے مانگتی ہے,
لیکن اے اللہ آپ کے در پر ہم نہیں آتے، آپ سے ہم مانگتے نہیں ہیں، اے اللہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے، ہم تو اپنے آپ کو تباہی کر بیٹھے، ہم تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھے، اے اللہ آپ ہم پر رحم کھا لیجئے، اللہ ہم کو رحم کھا لیجئے، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، اللہ سنت اور شریعت کا راستہ، پیارا راستہ عطا فرما دیجئے، نیکی کا راستہ عطا فرما دیجئے، الہ العالمین ہم پر رحم کرم فضل کا معاملہ فرمائیے، اللہ خصوصی فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح جان پر بنی ہوتی ہے، ایمرجنسی میں آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ ہماری بھی ایمرجنسی آ چکی ہے، اے اللہ ہم بھی ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، اللہ اب آپ کرم نہ فرمائیں گے تو کب کرم فرمائیں گے، اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہماری ماؤں بیٹیوں پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری اولادوں پر رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، رحمت کی برسات فرما دیجئے، رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے، اے اللہ ہم آپ ہی کے تو بندے ہیں، کسی کوئی اور تو ہمارا خدا نہیں ہے، اے اللہ کسی اور کے در پہ تو یہ ہاتھ نہیں پھیلے ہیں، اے اللہ آپ کے در پر پھیلے ہیں، آپ نے تو خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، آپ گواہ رہیے آج یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اور ہم آپ سے گناہوں سے پاک والی زندگی مانگ رہے ہیں، نیکیوں بھری طاعات والی، اعمال صالحہ والی پاکیزہ زندگی مانگ رہے ہیں، گناہوں سے پاک والی زندگی مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ نے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، پس اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں محروم نہ رہے، اے اللہ ہم یہاں سے اٹھنے نہ پائیں لیکن آپ ہماری مغفرت بے حساب کا فیصلہ فرما دیں، اے اللہ ہم یہاں سے اٹھنے نہ پائیں مگر آپ ہمارے اولیاء صدیقین کی ولایت کا فیصلہ مقدر فرما دیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے مالک تیرے لا محدود خزانے ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اللہ ہم کو سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما دے، اللہ چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی جو عادت ہمیں ہے، اے اللہ گناہ پسندی کی عادت ہے، چھپ چھپ کر ہم گناہ کرتے ہیں، کب تک آپ کو ناراض کرتے رہیں گے، ہم کیوں غافل ہیں، کیا آپ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن آپ ہم سے غافل نہیں، اے اللہ آپ کو اپنے 100 سال کے کافر کو بھی فوراً جواب دیتے ہیں، ہمیں تو پھر آپ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا، اتنی بڑی دولت خود ہی عطا فرما دی، بس اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے، ہم میں سے کوئی محروم نہ رہے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کا عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو بھائی جس پریشان حالی میں ہیں، بھائی ہو بہن ہو ہماری، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے، اللہ افسوس ہے ہمارے ایمان اتنے ضعیف ہو گئے کہ ہم نفس و شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں، نفس و شیطان کی مکاریوں کے قابو میں ہم آ جاتے ہیں، آپ کے وعدوں پر ہمیں اعتماد نہیں رہا، نفس و شیطان کے وعدوں پر ہم اعتماد کرنے لگے ہیں، غیروں کی نقل کرنے لگے ہیں، کافروں کی نقل کرنے لگے ہیں، ہندوؤں کی نقل کرنے لگے ہیں، افسوس کہ ہم اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے شرمانے لگے ہیں، تو ہے ہماری زندگی پر ایسی نالائقی پر، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما اور اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اطاعت عطا فرما، 100% اطاعت عطا فرما، اے اللہ ہم آپ سے اے اللہ ایسی زندگی نہیں مانگتے جو کچھ اطاعت والی ہو، کچھ گناہگاری والی ہو، اے اللہ ہم آپ سے 100% اطاعت والی زندگی مانگ رہے ہیں، اے اللہ 100% اطاعت نصیب فرما، وفاداری نصیب فرما، ہم سب کو معاف فرما، حیا والی زندگی عطا فرما، باعزت اور پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ انفاس عطا فرما، الہ العالمین ہماری روزیوں میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، بیماری کو صحت سے بدل دے، غموں کو ہماری خوشیوں سے بدل دے، اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں اور خیریں اور بھلائیاں عطا فرما اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ میرے تینوں مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اور اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، قرآن پاک کے مدرسے ہیں، اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما، حاسدین سے اور شرور اور فتن سے حفاظت فرما، اور اللہ خوب وسائل نصیب فرما، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بے بہا وسائل عطا فرما، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، اسلام کی مدد و نصرت فرما، ہمارے ملک سے سود، رشوت، جھوٹ، چغلی، رشوت اور بے ایمانی اور دھوکے بازیوں اور نقلی چیزیں بیچنے کو بیچنے کے اللہ سب ان تمام برائیوں سے اللہ خاتمہ فرما دے. کہ اللہ ہمارے ملک سے 100% جو ہے سود کا خاتمہ فرما دے اور رشوتوں کا خاتمہ فرما دے, ظلم اور جور کا خاتمہ فرما دے, ناانصافی کا خاتمہ فرما دے, عدل و انصاف عطا فرما, برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. یہ مہنگائی اتنی کہاں پہنچ گئی ہے, غریب کیسے گزارا کرتا ہے, کہ اللہ سب دیکھتے ہیں آپ. میرے اللہ ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, بلا شبہ گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما اور ہمیں پاکیزہ اور شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, اور جس بھائی بہن کی یہ سننے والے کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ غیب سے اس کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.